بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم هم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقال سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وقال سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نماز جماعت، قرآن کریم کی تلاوت اور گزشتہ شب جمعہ کی مجلس، ان تینوں مواقع پر میں یہ یاد دہانی کرا چکا ہوں کہ آج 11 فروری کی تاریخ، کیونکہ اس صدی کے بلکہ تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعے کی سالگرہ، اور وہ ہے اسلامی جمہوریہ ایران میں اس انقلاب کا آنا، کہ جس کے حوالے سے پہلے دن سے ہی یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. انقلاب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ آ ہی نہیں سکتا، اور انقلاب کے بعد کہا گیا کہ یہ حکومتیں چلانا یہ مولویوں کے بس کی چیز نہیں، اب ناکام ہوتا ہے اور جب ناکام ہوتا ہے، اور 6 مہینے اس کی مدت ہے یا 3 مہینے اس کی مدت. الحمدللہ 22 مکمل سال اس طرح سے گزر گئے کہ سوشیالوجی کے ماہرین ایک جنریشن کا ٹرن اوور 22 سال قرار دیتے ہیں، کہ ایک نسل ختم ہو کے نئی نسل آتی ہے، اس کی مدت 20 سال. ٹاپک سوشیالوجی کا ہے اس لیے آپ کو وہیں پہ یہ چیز ملے گی. تو پوری ایک نسل گزر گئی، اور انقلاب نہ صرف یہ کہ زندہ بلکہ اتنا ہی تر و تازہ ہے جتنا آج سے 22 سال پہلے تھا. ہو سکتا کہ آپ میں سے وہ مومنین کرام یا وہ مومنات جو میڈیا کے زیادہ انفلوئنس اور اثر میں، جن کی اپنی آنکھیں ہیں لیکن وہ اپنی آنکھوں سے کم دیکھتے ہیں، جو ٹیلی ویژن کا کیمرہ دکھاتا ہے وہ زیادہ اس پہ یقین کرتے ہیں، جن کے اپنے کان ہیں لیکن وہ اپنے کانوں سے کم سنتے ہیں، جو میڈیا ان کو سنانا چاہتا ہے وہ زیادہ سنتے ہیں. بیچاروں کا قصور نہیں، ایسا ایک سحر ہے، ایسا ایک جادو ہے، ایسا ایک ہپناٹزم ہے اس میڈیا کے اندر کہ بچے، کچے، امیچیور، ان کی بات تو چھوڑی، بڑے بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار بھی اس میں بہتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو حقائق کو جانتے ہیں ان کو پتہ کہ نہ صرف یہ کہ ایران کا یہ اسلامی انقلاب زندہ ہے بلکہ اتنا ہی فریش اور تازہ جتنا آج سے 22 سال پہلے تھا. کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی کمزوری، کوئی انحراف، ذرا سی راستے میں تبدیلی، کچھ بھی نہیں. امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا زمانہ یا موجودہ ولی فقیر رہبر امت مسلمہ آیت اللہ خامنائی کا ایک ہی پالیسی، ایک ہی طریقہ کار اور ایک ہی پیغام، یہاں تبدیلی کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اس لیے کہ بنیاد ہے اس کی قرآن و حدیث، اور وہ 1400 سال سے لے کے آج تک ناقابل تبدیلی. لیکن کبھی یہ خبریں آتی ہیں کہ وہاں لیبرر اور پرانے ٹائپ کے لوگوں میں اختلاف ہو رہا، کبھی یہ خبریں آتی ہیں کہ آغائے خاتمی کے برسر اقتدار آنے کے بعد اب وہ انقلاب نہیں رہے گا، اور کبھی اسی انداز کی دیگر افواہیں اڑتی رہتی ہیں. آج پوری تقریر کا موضوع میں اس کو نہیں بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے حوالے سے دو تین اہم باتیں عرض کر کے اپنے پرانے موضوع کو تقریباً اختتام پہ پہنچانا. مرجعیت، کیونکہ تاریخ عالم میں یعنی ورلڈ ہسٹری میں یہ وہ انقلاب اونلی انقلاب جو مرجعیت نے بپا کیا, جس کے پیچھے صرف ایک طاقت تھی, مرجعیت تھی. نہ فوج تھی, نہ اسلحہ تھا, نہ مال و دولت تھا, نہ کوئی دنیا کی اور ایسی طاقت تھی جو بیکنگ کر رہی. ویسے تو اللہ اللہ کا رسول اور امام ہے, لیکن ظاہری اعتبار سے مرجعیت کی طاقت ہے. وہ مرجعیت جو 5 کروڑ کے ملک ایران میں اتنی طاقتور, ہندوستان اور پاکستان کے شیعوں کی تعداد مل کے 5 کروڑ سے زیادہ ہی ہوگی, وہاں اتنی کمزور کیوں ہے؟ اور جہاں مرجعیت طاقتور ہے تو وہاں اس سے ان کو فائدے کتنے مل رہے ہیں, اور جہاں پہ مرجعیت اتنی کمزور ہے اس کے نتیجے میں ہمیں قدم قدم پہ نقصان کیا اٹھانا پڑ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تفصیل طلب ہیں, لیکن نہیں, آج یہ سب کی تفصیل نہیں آئے گی. پڑھے لکھے مجمع کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں کہ کبھی اس اینگل سے بھی غور کیجیے کہ تعداد کے اعتبار سے وہاں اتنی ہی تعداد ہوگی جتنی انڈیا اور پاکستان میں مل کے صاحبان ایمان کی تعداد, مگر حالات کتنے مختلف. اور ایک ایسا جملہ جو ذرا سی تشریح چاہتا ہے مگر ایک وقت بھی نہیں ہے, دوسرا تھوڑا سا توہین آمیز نہ بن جائے, کہ عرب دنیا کے اندر جہاں مرجعیت کو اتنی اہمیت دی گئی جس علاقے میں, وہاں صاحبان ایمان کو کامیابی ملی, جس کی ایک مثال لبنان کی حزب اللہ. اور جہاں مرجعیت کا ساتھ نہیں دیا گیا, مور اور لیس انڈیا اور پاکستان جیسا ماحول تھا, وہاں کے صاحبان ایمان نے بہت سفر کیا, جس کی ایک مثال عراق. اب میں اس جملے کہ عراق میں مرجعیت پہ کیا گزری اس وقت واضح نہیں کرنا چاہتا, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. ایران کا اسلامی انقلاب, دو چیزیں اس حوالے سے اس وقت عرض کرنا. ایک ایسا انقلاب جس نے یہ بتا دیا کہ آج 20th century کے اینڈ اور 21st century کی سٹارٹنگ میں بھی اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور قابل عمل مذہب ہے. ہمارے بہت سارے صاحبان ایمان کہہ دیتے ہیں کہ پریکٹیکل نہیں, چاہے وہ داڑھی کے مسئلہ, چاہے وہ حجاب کا مسئلہ, چاہے وہ شراب اور سور حرام ہونے کا مسئلہ, چاہے وہ میوزک اور ڈسکو اور ڈانس سے لطف اندوز ہونے کا مسئلہ, اور چاہے پھر نماز اور روزے جیسے اہم واجبات کا مسئلہ, مگر چند واجبات اور حرام ہمارے سامنے آتے ہیں, پورا سسٹم بھی نہیں. ہم اس کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنا پریکٹیکل مذہب نہیں. اور کہاں اس اسلامی جمہوریہ میں جہاں من آن پورے اسلام پہ عمل کیا جا رہا, بالکل پریکٹیکل, اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آ رہا. میں جانتا ہوں کہ کچھ بیڈ ایکسپیرینسز لوگوں کو ہوئے ہوں, مگر 1% کو دیکھ کے اگر 100% کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے, اور کچھ میڈیا نے ایسی تصویر پیش کی ہے بھیانک سی, کہ آپ جس کی اکثریت ایران سے ایمان کی وجہ سے محبت کرتے ہیں دل میں پریشان بھی ہو جاتے ہوں, لیکن ایران کے اسلامی انقلاب یہ پیغام دینے کے ساتھ ساتھ کہ اسلام کتنا زندہ مذہب ہے, یہ پیغام بھی دیا کہ مرجعیت کا انسٹیٹیوشن اور ادارہ کتنا اہم ہے اور کتنا زمانے سے باخبر ہے. یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا اس لیے کہ چاند تو ایک مثال بن گیا تھا. یہ نہ سمجھیے کہ چاند کے مسئلے کی وجہ سے میں اتنا لمبا ٹاپک لے کے چلا, وہ تو بہرحال ایک وقتی مسئلہ تھا. عام طور پر ہی لوگوں کے ذہن میں یہ خیال موجود کہ ہمارے مسجد کے پیش نماز حضرات سے لے کر حوضہ علمیہ میں بیٹھنے والے مراجع سے یہ دنیا سے کٹے ہوئے, یہ اتنا باخبر نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا. دنیا جو چاند اور مریخ پہ پہنچ رہی ہے, یہ اب تک کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اس انقلاب نے یہ بتایا کہ مرجعیت دنیا کے حالات سے کتنی زیادہ باخبر اور آگاہ اور کتنی دور کی سوچ رکھتی. میں نے ایک مثال 2 ہفتے پہلے عرض کی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کم نہیں, وہ نہ سمجھ سکے کہ آج سے 200 سال یا 100 سال پہلے جب برٹش امپائر پھیل رہی تھی تو کس طریقے سے وہ پھیل رہی ہے, کس طرح ہم آگے چل کے غلام ہونے والے ہیں. اور سامرہ شہر کے میں بیٹھے ہوں, 90 سال کے بوڑھے مرجع آغا شیرازی فوراً بھانپ لیا کہ یہ ایک چھوٹا ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں, ये वो मौका फराहम करना है उस ब्रिटिश एम्पायर को कि जिसका सक्सेशन आज अमेरिका को मिला हमारे मुल्क में दाखिल होने। या बहुत पढ़े लिखे लोग, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इलाका अंग्रेजों के आने से पहले दुनिया के इंतहाई तरक्की याफ्ता इलाकों में से एक इलाका, राज तब की थी बरतानिया की, यहां की दौलत तो देख, मगर बड़े बड़े पढ़े लिखों की समझ में ना आया, मस्जिद में बैठने वाले एक मुल्ला की समझ में आ गया कि बात कहां तक जा रही। लेकिन ये तफसीलात पहले आ चुकी, इसे दोहराना नहीं, मौजूदा हालात को सामने रखते हुए फकत दो मिसालें पेश करना। मर्जियत कितनी बाखबर, आगाह, अवेयर किस चीज से, दोनों चीजों, इस्लाम से भी, उसको पता है कि इस्लाम क्या, और हालात जमाना से भी। ये दोनों जुमले एक एक मिसाल चाहते हैं। पहली मिसाल इस्लाम की समझ। हमारे जहन में यह ख्याल है ना कि मुश्तहदीन और उलमा और मराज आजकल जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर सांस लेते हैं 1400 साल पहले के माहौल। न उन्हें कोई टेक्नोलॉजी से मोहब्बत, न वो कोई साइंस कबूल करने को तैयार, न इंसान ने जितनी प्रोग्रेस की है मुख्तलिफ शोबों उसको वो कोई क्रेडिट देते हैं, और वो आज के दौर में बैठ के 1400 साल पहले का निजाम लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ईरान के इनकलाब का दूसरा नाम जो मैं शब जुमा की एक तकरीर में अर्ज कर चुका हूं, कैसेट का इनकलाब। क्यों? इसलिए कि इस इनकलाब सबसे ज्यादा जिस चीज ने मदद पहुंचाई वो कैसेट। कौन सा कैसेट? आज नहीं, आज तो दुनिया कैसेट से बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन आज से 35 साल पहले 1963 इस इनकलाब ईरान का पहला मरहला शुरू हुआ। हजरत इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह कुफ के मशहूर तरीन मदरसा फैजिया ये आवाज बुलंद कि शाह ईरान शियत के नाम पर बदतरीन जुर्म कर रहा, अपने आप को शिया कहता, लेकिन जितना नुकसान इस्लाम को यह पहुंचा रहा है और शियत को यह पहुंचा रहा, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना वाजिब। तकरीबन ये वो जमाना था कि जब मोमिनीन कराम इतने बेखबर थे कि इंडिया और पाकिस्तान में बाकायदा दुआएं मांगी जाती थी उस शाह ईरान की दराजी उम्र के लिए, बल्कि शाह ईरान को लेट 50s में एक प्रॉब्लम ने घेर लिया था, तो लोग इतने परेशान थे कि जैसे उनके अपने घर का प्रॉब्लम, बल्कि अपने प्रॉब्लम को भूल गए थे और उसके लिए मन्नतें तक मानी गई थी। ये मैं सोच समझ के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। कौन शाह ईरान कि ऐन उसी मौके पर वो इस किस्म के काम कर रहा था कि ईरान से इस तरह से शियत की जड़ें कट के रह जाए कि दोबारा यहां कोई नाम लेवा ना रहे शियत का। उस वक्त हम इतने बेखबर थे, जबकि पाकिस्तान और ईरान में एक सिर्फ एक छोटी सी सरहद थी और हिंदुस्तान और ईरान में भी कोई बहुत ज्यादा फासला न था। बेखबरी की बात मैं बता रहा हूं, ये पढ़े लिखे लोग जिनकी निगाह में मस्जिद के मौलवी से ज्यादा जाहिल और कुएं का मेंढक कोई नहीं होता। क्या प्रॉब्लम था? शाह ईरान के यहां औलाद नहीं हो रही, उसे सक्सेसर चाहिए था अपने तख्त का, वो किसी तरह से पैदा होकर नहीं दे रहा था, चुनाचे शादियों पर शादियां कर रहा था। और पाकिस्तान में अकीदत रखने वाली खवातीन के भाई सारी दुनिया में एक ही तो शिया हुक्मरान, उसके लिए मन्नतें मांगती थी, इनकी बेटी के घर में औलाद ना हो तलाक की नौबत आ जाए, इतनी परेशान नहीं थी जितनी शाह ईरान के घर में बेटा क्यों नहीं होता उसके लिए जिस तरह मन्नतें मानी जा रही। जैसा कि मैंने कहा, यह भी दीन से मोहब्बत थी, दीन से अकीदत थी, वरना शाह ईरान किसको क्या दे रहा था। लेकिन बेखबरी की बात कर रहा हूं कि कितने गाफिल, कितने बेखबर थे हम, जबकि वो उसी पॉलिसी में चल रहा था जो एक पॉलिसी ब्रिटिश एम्पायर ने तय कर दी थी, अमेरिका उसको आगे कर रहा था कि इस्लाम हो कि शियत, इन्हें बाहर से नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है, इनको अंदर से नुकसान पहुंचाओ। शिया बन के वो नुकसान पहुंचा रहा है और हम उसके लिए मन्नतें मान रहे। मगर जब मदरसा फैजिया से हजरत इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह ने 1963 वो अजीम खुतबा दिया जिसने इनकलाब के पहले मरहले को सड़कों पे पहुंचा दी, वरना अंडरग्राउंड तहरीक तो बहुत पहले से चल रही लेकिन सड़कों पे पहुंचा दी, तो उस वक्त उन हालात بہت ہی اہم پیغام وہ دیا امام نے, امام خمینی نے, جو آج کا ٹاپک تو نہیں, اور میں نے کچھ اس طرح سے وہ ٹاپک آپ کے سامنے پڑھا کر بھی گئے جو تربیت اولاد کے ٹاپک میں آتا ہے. تھوڑا سا اس کا تعلق سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے واقعے سے. ایران نے گرفتار کی اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو جلا وطن کیا. اس موقع پر ترکی پہنچی اور ترکی سے آیت اللہ محسن الحکیم کی دعوت پر نجف. یہ ایک جملہ میں اپنے آج کے ٹاپک سے ہٹ کے پیش کر رہا ہوں, لیکن انقلاب اسلامی کے ٹاپک سے ریلیٹڈ آج کا ٹاپک ذرا مرجعیت کے حوالے سے چل رہا ہوں. کسی نے کہا, بلکہ کسی ویسٹرن اخبار کے رپورٹر نے سوال کیا کہ یہ جو آپ انقلاب اور جان دینے اور شہادت اور قربانی کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت ذرا سا یہ انقلاب کا پیس سلو کیوں ہو گیا, انڈر گراؤنڈ چلی گئی یہ تحریک؟ ایک جواب دیا تھا, بہت مشہور ہو گیا تھا وہ جواب, لیکن ممبر کا خطابت یا اوریٹری کا جملہ نہیں تھا, مرجع کا بہت ہی سوچا سمجھا ویٹ رکھنے والا جملہ تھا. کہا کہ انقلاب ایران میں آ کر رہے گا, البتہ میں ویٹ کر رہا ہوں اپنی فوج کا, اسلام کی فوج کا. آ تو جائیے فوج, فوج کون سی فوج, کہاں سے آئے گی فوج؟ وہ ویسٹرن میڈیا والا تو چکرا کے رہ گئے. اور جیسا کہ شروع شروع میں انقلاب کے حوالے سے ایک بات کہی گئی تھی, وہ بھی ایک اینٹی پروپیگنڈا, کہ جس کی بیکنگ پہ رشیا, کہ چونکہ شاہ ایران امریکہ کا فیور میں اور رشیا اس کے اگینسٹ ہے, تو وہ ان کی بیکنگ کر رہا, وہاں کہیں سے تو کوئی ہیلپ نہیں آ رہی. جو یہ جو امام خمینی کہہ رہے کہ یہ اسلام کا انقلاب اس ایران میں آ کر رہے گا اور شاہ کو یہاں سے جانا پڑے گا, اور ایسا آدمی کہہ رہا جس کے پاس سبزی کاٹنے کی چھری کے علاوہ کچھ نہیں, اپنے وطن سے اس کو نکالا گیا, وہ جلا وطنی میں بیٹھا اور کہہ رہا میں فوج کا انتظار کر رہا ہوں, یعنی ایک ایڈ آنے والی. کون سی فوج, کہاں پہ ہے یہ فوج, کون اس کو بھیج رہا؟ ایک جملہ کہا, کہا کہ میں اس فوج کا انتظار کر رہا ہوں جو اس وقت ماؤں کی گود میں کھیل رہی ہے. تربیت اولاد, اور تربیت اولاد میں عورت کا کنٹریبیوشن کتنا اہم, یہ ویسے آج کل ممبر سے اکثر کہا جاتا ہے, اور انشاءاللہ میں بھی کبھی یہ ذمہ داری ادا کروں گا. لیکن 63 جو چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ماں کی گود میں کھیل رہے ہیں, 78 میں جب یہ انقلاب بھرپور طریقے سے پھر ہمارے سامنے آیا, اور جو 79 کی 11 فروری کو کامیاب ہوا, لیکن 78 کے جون جولائی سے شروع ہو گیا, وہی تین تین چار چار سال کے بچے تھے جو 18-20 سال کے وہ نوجوان بنے, کہ پھر انہوں نے اس کے بعد اس انقلاب کے لیے وہ قربانیاں دی. کہ ہمارے یہاں کی چند شہادتیں ہم کو ہلا دیتی, اور ایران میں کتنے ہی قبرستان آباد ہو گئے تب اسلامی انقلاب آتا. چھنگلیاں کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا آسان, اور قبرستان آباد کر کے گھروں کو اجاڑ کے اسلام کی خدمت کرنا مشکل ہے. یہ کربلا کا میسج تھا جو ہم نے ایران کی کربلا میں حضرت امام خمینی کی قیادت میں دیکھا. تو خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی تھی, تفصیل اس کی آئی کہ ماں کی گود میں کھیلنے والا بچہ اگر اس کی ماں صحیح ہو تو وہ اسلام کا سپاہی بنتا. لیکن بات یہ تھی کہ جلا وطن کیا گیا, بظاہر شاہ اس مرجع عالی قدر اور رہبر انقلاب کو امت سے مکمل طریقے سے کاٹ دیا. ایران میں اس وقت سب سے بڑا جرم یہ بن گیا تھا کہ کسی کے پاس امام خمینی کی کوئی کتاب مل جائے, کوئی تصویر مل جائے, کوئی خطبہ مل جائے, حتیٰ کوئی فتویٰ مل جائے. واجبات نماز کے ہاں یہ بھی اگر امام خمینی کے حوالے سے کسی کے گھر پائے گئے تو پورا گھر اڑا دیا جائے. ہٹلر کی گیسٹاپو کے بعد شاہ ایران کی ساواک ظلم میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ گئی, مگر پھر امام خمینی کا اس اپنی امت سے ریلیشن یا کنیکشن کیسے رہا؟ اس کیسٹ کے ذریعے سے. جو ذمہ داری یہاں پر برادر محترم غلام حیدر صاحب اور ممتاز زیدی صاحب اور ان کے ساتھی انجام دے رہے ہیں, تو چھوٹی طاقت نہیں. لیکن سوچئے 60s کے اینڈ اور 70s کے شروع انڈیا اور پاکستان میں کتنے لوگ واقف تھے اس کیسٹ سے اور اس کے فوائد سے اور اس کے استعمال سے.
कितने लोगों को पता कि इसमें कितनी बड़ी ताकत, ये टेक्नोलॉजी की मुकम्मल ताकत को इमाम खुमैनी ने इस्तेमाल किया। नजफ में आज ये खुतबा देते और वो कैसेट की रील, पूरा कैसेट तो नहीं, वो रील के अंदर स्मगल होता है ईरान में, और रातों रात ईरान के छोटे से छोटे गांव में इमाम खुमैनी का पैगाम पहुंच जाता, किस वक्त क्या कदम उठाना, ये टेक्नोलॉजी की ताकत से। ये जरूर कहा गया कि हर टेक्नोलॉजी के फवायद भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, न हमें बिल्कुल उसकी मुखालिफत करना है और न हमें आंखें बंद करके उसे कबूल करना, बल्कि खुद मा सफा व दह मा कदर जो पैगंबर ने उसूल दिया कि जब कोई नई चीज तुम्हारे सामने आए उसकी अच्छाइयों को ले लो, जो उसमें खराबियां उसको छोड़। हमारे इतनी जहमत तो लोग बर्दाश्त नहीं करते, जो मुखालिफत करता है तो टोटल मुखालिफत, और जो मोहब्बत करता है तो मुकम्मल मोहब्बत। जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ गाने के हवाले से होता था, कैसेट का मकसद होता था गाने के कैसेट, उस कैसेट को इस्तेमाल करके इमाम खुमैनी इतना अजीम इस्लामी इनकलाब बपा किया। और इसकी मजीद तफसीलात भी हैं, लेकिन वो ना आज की मजलिस है और न ही शायद इतने जल्दी उसको मैं बयान करूं तो आपको मजा। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि मर्जियत हमसे आगे सोचती, हम बहुत पढ़े लिखे होंगे, हमने बहुत मीडिया देखा है, हमारे पास सैटेलाइट है, हमारे पास डिश है, हमारे पास दुनिया के कितने ही चैनल, याद रखिए कि इसके बावजूद मर्जी हमसे आगे सोचता। एक जुमला मैं इस वक्त ऐसा अर्ज कर रहा हूं जो इनकलाब ईरान के मौजू से जरा हटकर है, मर्जियत से जरा सा रिलेटेड। सद्दाम इराक में जो मजालिम शुरू किए, तो याद रखिए ये भी, सद्दाम के आने से जस्ट बिफोर मरहूम आयतुल्लाह खुई के प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट था कि नजफ वो ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी जिसमें उस जमाने के एतबार से दुनिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी चांद का मसला हल करने के लिए। मेरे पास 73 की छपी वो किताब मौजूद है आयतुल्लाह खुई के हालात, जिसमें उनका एक प्रोजेक्ट है कि इसके ऊपर काम हो रहा है, करीब ये मुकम्मल होने वाला। तो चांद के हवाले से ज्यादा बात होती है, काम हो रहा था। ये जो दुश्मनान इस्लाम जिनायतें करते हैं, मैं खुद भी पता नहीं चलता क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन खैर, जो असल बात मैं कह रहा था, बाखबर आगाह इन चीजों को न शजर ममनुआ समझती कि हर नई चीज से भड़क जाए मर्जी, न ही मर्जी को काफिरों की टेक्नोलॉजी से कोई इख्तिलाफ। एक बेहतरीन मिसाल दी जाती, हमें उनकी आइडियोलॉजी नहीं लेना लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी को हम लें। पैगंबर ने जंगे खंदक के मौके पर आतिश परस ईरानियों की उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जिसमें वो खंदक खोद के दुश्मनों को रोकते थे, पैगंबर ने कबूल किया। ये कहकर पैगंबर सब चीज जानते थे, लेकिन सलमान से पूछा था कि नहीं पूछा कि जिस इलाके से तुम आए हो वहां काफिरों का क्या तरीका था, टेक्नोलॉजी काफिरों की थी, पैगंबर ने अख्तियार करके इसे इस्लाम की सुन्नत बना दी। ये सारे जुमले बहुत तशरीह चाहते हैं, मैं बहुत जल्दी बात को समेट के खास मौजू पे लाना चाहता हूं। अब सुन, ये तो बात हो रही थी टेक्नोलॉजी के हवाले से, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल वही मर्जे कर सकेगा जो इस्लाम को सही समझता। आइए जरा सा इनकलाब इस्लामी ईरान के 50 साल पहले चले। उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर ने खुसूसन और सारी ये मगरबी ताकतें एक साथ ये देखा कि इस्लामी दुनिया में दो बहुत ताकतवर मजहबी सेंटर, एक ईरान में शियत का हौजा, एक तुर्की में खिलाफत का इंस्टीट्यूशन। तुर्की में खिलाफत का निजाम चल रहा था, मैं ना खुश कर रहा हूं तकरीर को ना डिटेल में जा रहा हूं, अगर कि ये जो पॉइंट अभी है इसमें डिटेल में जाना जरूरी, मगर खैर इंशाल्लाह जिंदा रहा तो बाद में किसी मौके पर इसकी तफसील आएगी। बहुत मुख्तसर, ये दो बहुत ताकतवर इदारे थे मुसलमानों के पास, हौजा कंट्रोल कर रहा था सारे शियों को, खिलाफत का इंस्टीट्यूशन कंट्रोल कर रहा था सारे गैर शी हजरत तुर्की के खिलाफत। क्या किया गया कि खास तरीके से चक्कर चलाकर दोनों जगह अपना अपना एक आदमी प्लांट किया गया। तुर्की के लिए अहले सुन्नत भाइयों में से एक को लिया गया, ईरान के लिए शिया फैमिली से, ईरान में लाके बिठा दिया गया इस रजा शाह के बाप मोहम्मद रजा, और तुर्की में लाके बिठाया गया मुस्तफा कमाल पाशा का तुर्क, प्लांट किया गया। प्लांट करने के भी कुछ तरीके होते, जिनमें एक तरीका यह भी होता है कि उसको हीरो बनाओ,
جیسے صدام کو ہمارے سامنے گلف وار میں ہیرو بنایا گیا تھا, اور ہیرو بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں تھوڑی شکست قبول کر لو, کہ یہ خوشور ہو جائے کہ واہ کتنا بہادر آدمی ہے جس نے امریکہ کی فوج کو ہرا دیا اور برطانیہ کی فوج. میں تفصیل میں نہیں جا رہا, مصطفیٰ کمال کے حوالے سے دو جملے. اور دونوں نے آ کے سسٹم بدلا, اسلام کا مصطفیٰ کمال اور محمد رضا اس کا باپ, دونوں نے اعلان کیا کہ یہ جو مولوی حضرات اسلام پیش کرتے ہیں یہ اسلام آج کے دور میں نہیں چلے گا. ویسٹ ہم سے آگے نکل گیا ہے, ہم اسلام کی وجہ سے پیچھے رہ گئے, نہیں چاہیے یہ اسلام. چنانچہ دونوں نے خلاف اسلام حرکتیں طاقت کے ذریعے سے نافذ کرائیں. ایران ہر عورت حجاب کرتی تھی برقعے والے, برقعے نوچ کے پھینکے, چہرے سے نقابے اتاری. ترکی اور ایران دونوں جگہ انگریزی لباس کو اختیار کیا گیا. ترکی میں قانون بنایا گیا کہ وہ انگلش ہیٹ ہے وہ پہننا ضروری. یعنی یہ اس نے تاثر دیا مصطفیٰ کمال نے کہ ان لوگوں نے اتنی ترقی جو کی ہے وہ ہیٹ پہن کے اور ٹائی پہن کر, ہم بھی ہیٹ اور ٹائی پہن لیں تو ہم بھی اتنی ترقی کریں, جو ہمیشہ سے مغرب کا طریقہ ہم کو بے وقوف بنانے کا. اپنا مائیکل جیکسن اور میڈونا ہم کو دیتے ہیں, اپنی ٹیکنالوجی نہیں دیتے. ویسے ہی اگر ترقی کرانا ہے اسلامی دنیا کو, یہ اکثر ہوتا ہے نا, یہ مسلمان بہت پسماندہ ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ سارے رائٹس ہیں نوجوان نسل کے, ان کو یہ چیزیں دی جائے تو ذرا اپنی ٹیکنالوجی بھی ہمیں عطا کر دی. وہ نہیں, وہاں تو امریکہ کا قانون ہے کہ نیوکلیئر فزکس کے اندر اب کسی مسلمان کو ایڈمیشن بھی نہیں دیتے. مائیکل جیکسن لے جائیے ان کا, میڈونا ان کا لے جائیے, ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ترقی ہوتی. کتنے ہی مومنین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آدھی آبادی کو اگر آپ گھر میں بٹھا دیں گے عورت کو تو عمر کیا ترقی کرے. ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ننگے لباس پہنا کے گھر سے نکالیے تب ملک ترقی کرے. پوری افریقہ کے اندر کون سی عورت حجاب کرتی ہے, کون سی عورت اسلام پہ چلتی, جو افریقن عورتیں, کون سا افریقہ ترقی کر گیا. اس کا حجاب اور غیر حجاب سے تعلق نہیں, اس کا گانے اور غیر گانے سے تعلق نہیں ہے. یہ مصطفیٰ کمال لے کے آئے کہ ہیڈ پہن لو ٹائی لگا لو تم بھی اتنے ہی ترقی یافتہ بن جاؤ گے, ایک نیوٹن تم میں بھی آ جائے گا, ایک آئنسٹائن تم میں بھی آ جائے گا. نیوٹن اور آئنسٹائن, ان کو تو نہ ہیڈ پہننے کا ہوش ہوتا تھا, نہ ٹائی پہننے کا ہوش ہوتا تھا, نہ کبھی استری کر پاتے تھے, اتنا ریسرچ میں لگے رہتے, لیکن باقاعدہ جملے کہے گا. اذان عربی میں نہیں ہوگی, لوکل لینگویج میں ہوگی. دعائیں لوکل لینگویج میں پڑھی جائیں گی, ترکی زبان. پورا کا پورا تبدیل کر دیا دونوں جگہ. ایران میں بھی بہت قربانیاں دی, متحدہ شدہ نے البسا, یہ شاہ ایران کے باپ کا قانون کہ ساری قوم ایک لباس پہنے گی اور وہ انگریزی لباس ہوگا. حتی علماء کو بھی مجبور کیا گیا. ترکی کے شیخ الاسلام نے وہاں بہت ہی ریجیکٹ ہونے کا مظاہرہ کیا, کہا کہ نہیں, ٹائی پر ہیٹ پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہا کہ نہیں یہ سب حرام اور ہم ذرا سی بھی تبدیلی قبول نہیں کریں گے. نتیجہ کیا ہو کہ ترکی سے اسلام کو اٹھا پھینکا گیا. لیکن جب ایران میں ایک وقت تھا 1921 سے 1924 یہاں مصطفیٰ کمال آیا, 21 میں وہاں 24 میں شاہ ایران کا باپ آیا, ایک ٹائم چل رہا. ہمارے حوضے نے کہا نہیں, بہت ساری چیزیں ہم میں ایسی چلی آ رہی جو ہمارے رواج اور ٹریڈیشن ہیں لیکن وہ واجبات نہیں, اس کے اندر کمپرومائز کر لو. چنانچہ اگر بے حجابی کے لیے کہا جاتا ہے کہ مثلا نقاب نہ پہنو, مت پہنو, چہرہ کھولنے کی اجازت, بہت ساری چیزوں پر ہم اعتراض بھی کر دیتے ہیں, ہمارے سامنے ہسٹری نہیں ہے اسی صدی. کہا کہ خوشی کے موقع پہ دلہن, لیکن بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے انہوں نے کام شروع کیا. خوشی کے موقع پہ دلہن سفید کپڑے پہنے گی اس لیے کہ برطانیہ کی دلہن سفید کپڑے پہنتی ہے اس لیے برطانیہ نے ترقی کر لی. تو کیا سفید وائٹ گاؤن کی وجہ سے ترقی کی ہے کہ اس کی دلہن سفید لباس پہنتی؟ مگر یہ جو دشمنان اسلام پلانٹ کیے گئے اس مسلمان ہونے کے نام پر, یہ باتیں کہتے تھے. جیسے آج بھی ہمارے بہت سے بچے یہ باتیں کہتے ہیں کہ وہ اسکرٹ پہنتے ہیں اور وہ ڈانس اور ڈسکو میں جاتے ہیں, اتنی ترقی کر رہے ہیں, یعنی ہم بھی یہ کریں تو ہم بھی اتنی ترقی کر لیں گے. باقاعدہ حوضے نے کہا ٹھیک, دلہن سرخ کپڑے پہنے کوئی اسلام کا مسئلہ کوئی تھوڑی, تو ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے, اگر یہ سفید کپڑے پہناتا پہن لو, یہ کوئی حرام کام کوئی تھوڑی. مٹھائی ہمارے آج بھی نظر و نیاز کے لیے ملا احمد اور احمد حلوائی سے لے کے شمشاد حلوائی تک کی مٹھائی ضروری سمجھی جاتی ہے. ایران میں بھی یہ سسٹم تھا. کہا نہیں, کیک لایا جائے گا نظر و نیاز بھی اگر امام کی کرنا ہے کیک. اب ترکی کے شیخ الاسلام ہال کا ہے کہ کیک انگریزی غذا ہے, اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اٹھا کے پھینک دیا گیا. ہمارے نجف کے عہدے نے کہا کیک یا مٹھائی یہ کوئی ان میں سے کوئی چیز نہ اسلام ہے نہ خلاف اسلام. جہاں تک اس کے وہ احکامات ہیں کہ جو ہماری ٹریڈیشن سے ٹکرا رہے ہیں لیکن اسلام سے نہیں ٹکرا رہے قبول کرو, قبول کرتے چلے گا. حتیٰ بڑے بڑے علماء کوٹ اور پینٹ اور شرٹ بھی پہنے, کیا یہ لباس تو تھوڑی اسلام میں واجب. وہاں پہ سختی ہوئی کیونکہ اسلام کو نہیں سمجھا. چند چیزوں کا نام اسلام کا جو اسلام کا حصہ بھی نہیں, جیسے پاکستان میں آج کل ایسے گروہ, پاکستان کی بات چھوڑیے افغانستان کے طالبان, داڑھی ایسی ہونی چاہیے اور شلوار تخنے سے اتنی اونچی ہونی چاہیے اور سر اس طرح سے مونڈا ہونا چاہیے. آپ کے علم ہے کہ نیکر پہن کے پاکستان کی فٹ بال ٹیم کھیل رہی تھی, اس کو میدان سے اٹھا لیا گیا, سب کا سر مونڈ کے ان کو پاکستان بھیج دیا گیا کہ یہ غیر اسلامی کام ہو رہا. 28 باربر افغانستان میں ابھی پکڑے گئے ہیں اور کتنے مہینوں کے لیے ان کو جیل دی گئی, کیونکہ نوجوانوں نے کہا تھا کہ فلا انگلش فلم ٹائٹینک کے ہیرو کے سائے پہ ہمارے بال کاٹ دو, ان لوگوں نے کاٹ دیے. تو یہ نائی جو ہے یہ سب جیل میں ڈال دیے گئے. یہ ساری چیزیں ایران میں ہو چکی ہیں آج سے 60 سال پہلے, 80 سال پہلے ترکی میں ہو چکی. لیکن ترکی کے شیخ الاسلام اڑ گئے کہ جو آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں ہوگی, یہ ٹکروں سے اونچی شلوار ذرا سی نیچی نہیں جائے. نتیجہ کیا نکلا؟ طاقت کے ذریعے سے جب ہر چیز پہ نا 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 تھا, مصطفیٰ کمال بھی کامیاب ہو گئے, اس نے اپنی قوم سے کہا دیکھو یہ ہے مولوی. لیکن ایران میں مرجع نے کیا کہا؟ کہا نہیں, اس میں جتنی چیزیں اسلام کے دائرے میں جائز ہیں, ٹھیک ہے آج تک ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں تھا, نئی بات تھی, لیکن اسلام میں کوئی حرج نہیں. مٹھائی کے بدلے اگر کیک آ گیا تو کیا حرج ہے؟ ہمارے یہاں ولادت کی سالگرہ میں برفی لائی جاتی ہے لیکن اب کیک آنے لگا. لیکن یہ ایران کے شاہ نے شروع کیا, تاثر یہ دیا تھا کہ برفی کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں, کیک کی وجہ سے آگے نکل جائیں. دلہن لال کپڑے پہنتی ہے اس لیے پیچھے ہیں, اگر وہ سفید وہ پورا گاؤن پہننے لگے تو آگے نکل جائیں. ٹائی نہ پہننے کی وجہ سے نیچے ہیں, عمامے کے بدلے ہے ٹائی. مرجے نے کہا وہ اس کی حماقت سے, لیکن جب یہ ساری چیزوں کی اسلام میں اجازت ہے چلو اس کے اندر اجازت دی جاتی ہے. ہاں پھر جب کوئی ایسے اصول کی بات آ گئی, چہرے سے ہٹا لو نقاب, سختی کی گئی, کسر سے چادر بھی اتار لو دوپٹہ پہن لو, حجاب ہونا چاہیے چاہے اپنے ڈریس سے ہو. نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں جہاں کمپرومائز کی گنجائش تھی کمپرومائز کیا گیا, جس کے نتیجے میں ایران شیعیت محفوظ رہی, اسلام محفوظ رہا اور اتنا عظیم انقلاب آ گیا. بالکل سرحد ملی ہوئی ہے ایران اور ترکی میں, فاصلہ ہی کیا, بالکل ایک جیسا زمانہ ہے. 21 میں مصطفیٰ کمال ترکی میں آ رہا ہے, 24 میں اس کا باپ ایران میں آ رہا ہے. یہ ترکی آج تک اسلام کی یہ حالت کہ اگر ایک 50 برس سے اوپر جو ایجڈ عورت ہو گئی اسکارف پہن کے پارلیمنٹ میں آتی ہے تو اس کو پارلیمنٹ کی ممبرشپ سے اس کو نکال دیا جاتا. ترکی آج بھی یہ حالت کہ اگر کوئی لڑکی حجاب کرتی ہے تو نہ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتی ہے, نہ کالج میں داخلہ لے سکتی ہے, نہ کسی گورنمنٹ ادارے میں ملازمت کر سکتی ہے. اور روز بروز قانون سخت ہوتے جا رہے. اسی کے برابر میں ایران 20 سال پہلے اتنا عظیم انقلاب آ گیا, جس انقلاب کے لیے لوگوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے دیے, اپنی اولادیں قربان, یہ ساری شہادتیں برداشت. یہ فرق کیوں ہوگا؟ فرق اس لیے ہوگا کہ ایران میں مرجعیت تھی, ترکی میں مرجعیت نہیں تھی. اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والے کچھ علماء مرجعیت دین کی اسپرٹ کو, دین کی گہرائی کو سمجھتی, حالات کے تحت کیا مسئلہ اختیار کرنا. چنانچہ اتنا عظیم, جیسے میں نے کہا کہ بہت تفصیل میں جانے والا موضوع, ترکی اور ایران کا کمپریشن, ایک ہی زمانہ ہے, ایک ہی جغرافیائی خطہ ہے, ایک ہی اسلام پہ دونوں عمل کر رہے ہیں, اتنی بڑی کامیابی ایران میں ہو گئی اور اتنی ہی شدید ظاہری شکست اسلام کو ترکی میں ہو رہی. فرق, اور اس فرق میں سب سے اہم حصہ مرجعیت اور حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ جیسی شخصیت کا. مگر یہ ایک مثال. دوسری مثال, مرجعیت یہ بھی جانتی کہ کون سی دوا کس وقت دی جائے. ایک مریض جب بیمار ہوتا ٹیبلٹ دینے کا وقت الگ ہوتا, آپریشن یا سرجری کا ٹائم الگ ہوتا. یہ اس ٹائم کو طے کرنا کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت, یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ایک عام مسلمان بہت ایموشنل اور جذباتی ہوتا, مرج بہت سوچ سمجھ. شاہ ایران کا باپ 1924 میں آئے, وہاں سے لے کے 79 تک کتنے ہی موقع آ گئے کہ براہ راست قوم کو ایران کی فوج سے ٹکرانا ضروری ہو گیا. نہیں کہا ابھی نہیں, اور 79 میں وہ وقت آ گئے. جس کا میں نے شب جمعہ ریفرنس دیا تھا, اور اتنا ہی ریفرنس ذہن میں رکھیے, میں خود تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, وقت نہیں. 79 میں ایک وقت آ گیا کہ جب یہ 10 فروری کو قانون بنایا گیا 79 کہ آج پورے ایران میں کرفیو لگایا جائے. پورا پلان یہ تھا کہ آج کی رات 10 فروری کی رات جب ختم شروع ہوگی تو انقلاب ایران کی پوری قیادت کو شہید کر دیا جائے, اور 1,00,000 سے زیادہ مومنین کرام کا اس طرح خون بہایا جائے گا کہ پھر جتنے اکٹیو لوگ ہیں سب مر جائیں. میں نے غالباً کسی شب جمعہ میں ریفرنس بھی دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی نوجوان دل میں ہنسے کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں, کیا اس طرح کا قتل عام اس 20th century میں ہو سکتا ہے؟ ہوا. 65 میں انڈونیشیا میں سوکارنو کا جب ہٹایا گیا 1,000,000 آدمی سوہارتوں نے مارے, ورلڈ میڈیا نے چوں بھی نٹری خبر تک نہ آنے دی کہ کیا ہوا, اس لیے کہ سب کچھ میڈیا کے ہاتھ میں, کہیں گھاس کا پتا آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیے ایسا ہنگامہ کرے گا میڈیا کہ جیسے قیامت آ گئی. ماحول کو خراب کر رہے ہیں, انوائرمنٹ کو تباہ کر رہے ہیں, ایکولوجی کے خلاف جا رہا ہو, یہ ہو رہا وہ ہو رہا, اور کہیں 10,00,000 مسلمانوں کو بھون ڈالیے. میڈیا اگر چاہے تو اس طرح چھپا لے گا واقعے کہ کوئی پڑوسی کو پتا نہ چلے گا کیا ہوا. آسٹریلیا کا پڑوس ہے انڈونیشیا, 1,000,000 آدمی مارے گئے تھے 67 جب سوہارتو آئے. کون سا ایجیٹیشن, کون سا مظاہرے, کون سا اس کا بائیکاٹ, کون سے اس میں سینکشن, کچھ بھی ختم بات. تو یہی 67 اور 78 میں زیادہ فرق نہیں تھا, یہی ایران کے لیے پروگرام بنا تھا. امام خمینی نے خود چونکہ بعد میں یہ مثال بار بار کوٹ کی, اور آیت اللہ خامنہ ہی تو آج بھی تقریباً ہر سال یہ مثال کوٹ کرتے ہیں کہ ایک ہی ڈیسیشن انڈونیشیا میں بھی وہاں کی قیادت کو لینا تھا پوزیشن کہ فوج یہ منصوبہ بنا رہی ہمیں کیا کرنا چاہیے. باتوں باتوں میں میٹنگ میں ہی بات رہ گئی, کسی نے کہا ہو ہی نہیں سکتا, ہماری فوج کبھی اتنا ظلم کر نہیں سکتی, کسی نے کہا ہم اس سے کیا ٹکرائے, ختم بات. 10,00,000 مارے بھی گئے اور سوہارتو آ گئے امریکن ایجنٹ. 79 کی 10 فروری کو لوگ آئے امام خمینی کے پاس, آیت اللہ ہے بہشتی خود گواہ ہیں اس واقعے کہ ہم گھبرا کے پہنچے, کہا کہ یہ منصوبہ اس وقت شاہپور بختیار نے بنایا, شاہ اس سے کچھ پہلے چلا گیا تھا ایران سے, اور اتنے سارے لوگوں کو آج شہید کرنا, کرفیو پہرے لگے, کیا کریں ہم؟ کہا ساری ملت ایران کو حکم دے دو کہ گھروں سے نکل کے آج سب سڑک پہ آ جائے, کوئی مرد, کوئی عورت, کوئی بچہ, کوئی بوڑھا, کوئی عالم, کوئی جاہل آج گھر میں نہ رہے. اور پورے کے پورے ایران کو سڑکوں پہ لایا گیا, فوج بھی ناکام ہو. کتنے ہی لوگوں نے اس وقت کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ڈھونڈ ڈالے گی فوج مشین گنوں سے. انڈونیشیا کا واقعہ ہو چکا تھا, وہاں 1,000,000 مار دیے راتوں رات, 79 لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیسے گھر سے باہر نکلے. وہ تو تھا ہی اپنی جگہ کہ پورے ایران کی الیکٹریسٹی کو آف کر دیا جائے, کاٹ دیا جائے, لیکن وقت پر فیصلہ نہ ترکی کا شیخ الاسلام کر سکا نہ انڈونیشیا کے لوگ کر سکے. اور الجزائر میں بھی یہ ایسی دہرائی گئی تھی جب اسلامک فرنٹ 92 میں کامیاب ہوتا الیکشن, وقت پہ فیصلہ نہ کر سکے, فوج آ گئی. اور ایران مرجع وقت کے اختیار میں تھا چنانچہ ٹائملی ڈیسیشن. یہ میں اس لیے مثالیں دے رہا ہوں کہ انقلاب اسلامی ایران آج بھی پکار پکار کے اس بات کی گواہی دے رہا کہ اپنے مراجع کرام دوسرے فرقے کے علماء کو دیکھ کے قیاس نہ کرنا کہ شیعہ مرجع بھی ایسا ہی ہوتا, بلکہ ایون شیعت میں بھی بات ایسے لوگ جن کا علم اتنا زیادہ نہیں, حالات کی وجہ سے وہ اس علاقے میں عالم کے طور پہ مشہور ہو جاتے ہیں, ان کی باتوں سے یہ نہ سمجھنا کہ مرجع بھی ایسا ہی. مرجعیت 80 سال اور 90 سال جو قرآن اور حدیث میں رہا, اتنا باخبر, اتنا ہوشمند, اتنا زیادہ حالات کو سمجھنے والا ہوتا کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی بات, ٹائملی ڈیسیشن کا مسئلہ, دنیا کے بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کا مسئلہ, تقریباً ہر موقع میں اس کا فیصلہ بالکل صحیح ہوتا. البتہ امام خمینی کے حوالے سے ایک آدھ واقعہ جو کہ امام خمینی تنہائی میں گئے اس کو میں ابھی نہیں چھیڑ رہا ہوں, وہ انشاءاللہ جب امام زمانہ کا موضوع ہوگا اس وقت اس کی تفصیل میں ہم جائیں. مرجعیت اتنے عظیم اسلامی انقلاب کو بپا کیا, مگر ایک اور بھی بہت اہم پیغام جو اس انقلاب اسلامی ایران نے ہم کو دیا مرجعیت کے ریفرنس. ترکی کی مثال ذہن میں رکھیے گا, انڈونیشیا کی مثال ذہن میں رکھیے گا, اور کیسے جو 65 کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کا صحیح اور بھرپور انداز سے استعمال ذہن میں رکھیے گا. اور ایک آخری بات ہو, جو چیز بہت سارے سنسیئر اور اچھی انٹینشن رکھنے والے مومنین بھی ڈائجسٹ نہیں کر پاتے ہیں, وہ یہ کہ ایک سے زیادہ مرضی اگر ہو تو کیسے سسٹم چلے گا. اگرچہ قرآن نے یہ چیز اللہ کے بارے میں کہی, لیکن اصول ایسا ہے کہ عقل قبول کرتی ہے اور مرجعیت پہ بھی اس کو اپلائی کرنا چاہتی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, سورہ انبیاء کی آیت, کہ اگر اس کائنات کا سسٹم چلانے والے ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. جب ایک کام دو آدمیوں کے ہاتھ میں آپ دے دیجئے تو یقینا ساجے کی ہنڈیاں بیچ چوراہے میں گھٹتی ہے, بہت ثقیل قسم کا محاورہ ہو گیا, مگر قرآن توحید کی دلیلوں میں سے دلیل یہ بنا رہا, مرجعیت کے حوالے سے ذہن میں خیال آتا کہ ایک سے زیادہ اگر مرجع, انڈیا اور پاکستان میں بیج کا ایک زمانہ تقریباً 47 سے 77 کا زمانہ بڑا خطرناک گزرا. یہ وہ زمانہ ہے جس میں کچھ پرابلمز ایسے پیدا ہو گئے, خاص طور پر اکنامیکل پرابلم, کہ ہم لوگ اپنے مذہب سے دور ہو گئے, چنانچہ اپنی ہسٹری بھی بھول گئے اپنا فیوچر. بیفور پارٹیشن ہندوستان اور پاکستان کے علاقے میں بھی ایک سے زیادہ مراجع کی تقلید ہوتی. میرا اپنا تعلق شہر لکھنؤ سے ہے, میرے بزرگ وہیں پیدا ہوئے, وہیں ان کی زندگیاں گزری, اور آج بھی اس لکھنؤ میں میرے کتنے ہی بزرگوں کی قبریں. سرکار ناصر الملت کے مقلدین ایک گروہ, سرکار نجم الملت کے مقلدین ایک گروہ, سرکار قدوۃ العلماء کے مقلدین ایک گروہ, یہ چار شخصیتیں جن کا نام تھا عناصر اربعہ لکھنؤ میں مشہور تھی. سرکار باقر العلوم ایک گروہ, مگر نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی اختلاف, نوک جھونک لطیفوں کی شکل میں تو چلتی رہتی, لیکن جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ امت کا شیرازہ بکھر جائے, نہیں. جب وہاں پہ وقت پڑا 1939 کے تبرہ ایجیٹیشن کا, تو ایک سے زیادہ کی تکلیف ہو رہی تھی, لیکن دیکھا اتنا بڑا موومنٹ ہندوستان میں چلایا گیا, انڈیا پاکستان مل کر جنگ سے کتنے سارے مومنین گئے تھے, کوئی ایک سے زیادہ مراجع سے کوئی اختلاف نہیں. 77 کے بعد پھر ہمارے پاس ایک سے زیادہ مراجع کے نام آ گئے, 47 سے پہلے بھی ایک سے زیادہ مراجع تھے. بیچ کا جو پیریڈ آیا تو ہم چونکہ خود کٹ کے رہ گئے اپنی شیعہ سے, ہمیں نہیں پتہ, پھر ہم شور کرنے لگے کہ ایک سے زیادہ مراجع کیسے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر دو مجتہدین چل رہے ہیں تو کتنا کنفیوژن کریٹ ہو جائے. اول تو یہ ضروری نہیں, کیوں ورس کم ورس, یعنی انڈیا اور پاکستان میں بدتر سے بدتر دو یا تین مراجع کی تقلید ایک ٹائم میں ہوتی ہے, وہ بھی اب شروع ہوئی ہے, ورنہ ابھی تو صرف دو ہی نام تھے, ایک آیت اللہ خوئی ایک امام خمینی. اب ایک آدھ نام اس میں اس لیے آ گیا کہ ان دونوں کا انتقال ہو گیا, کچھ ان کی تقلید تو باقی ہیں کچھ نہیں. بس ایران پوری 1400 سال کی ہسٹری مجھے یاد نہیں کہ کبھی بھی 4 یا 5 سے کم مرجع رہے, اور جب انقلاب اپنے پورے عروج پر تھا, قربانیاں چاہتی تھی شیعہ اپنے ماننے والوں, اور اتحاد ضروری تھا, اس وقت ایران میں 11 عظیم الشان مراجع تھے جن کی تقلید ہو رہی تھی, اور پراپر فل فلیش تقلید جس وقت یہ انقلاب کا اہم ترین مرحلہ چل رہا تھا. آیت اللہ خوئی بھی اس زمانے میں تھا, شہید باقر صدر بھی اس زمانے میں تھا, امام خمینی کا تو خیر نام لینا ہی, سورج کو چراغ دکھانا, آیت اللہ گلپائگانی تھے, آقا عبداللہ شیرازی تھے, آقا مرشی نجفی تھے, ایک سلسلہ تھا 11 مراجع جن کی فل فلیش تقلید ہو رہی. ہمارے حساب سے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جانا چاہیے تھا ملت ایران شاہ کے لیے, اس سے بہتر موقع کیا تھا کہ 11 کے ماننے والے ان کو آپس میں لڑا. ہم نے دیکھا اس طرح سے ون یونٹ بن کے ملت ایران شاہ کا مقابلہ کیا کہ کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں, کہ یہ آغائے خوئی کا مقلد ہے تو وہ امام خمینی کا مقلد ہے, تو وہ آغائے مرشی کا مقلد ہے, تو وہ آغائے گلپائے گا نہیں, کیونکہ جو اصول ہیں سارے مراجع اس میں ایک ہی بات کرتے ہیں. یہ کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ ایک نے کہا کہ آج ہم عید منا رہے ہیں, ایک نے کہا نہیں منا رہا, ایسے تو ایک مرجع کے مقلدین میں بھی اختلاف ہو کہ امام خمینی نے کہا کہ فلاں چیز نجس, آپ نے دیکھ لیا کپڑے میں وہ چیز گری, آپ نے کہا کپڑا نجس, میں ان کا مقلد, میں نے نہیں دیکھا, میں نے کہا کپڑا پاس. اب کوئی کہے کہ جی ایسی شیعت میں تقسیم ہو, تو اس کو نہیں کہتے ڈیویژن, اس کو نہیں کہتے تقسیم. تقسیم اس چیز کا نام کہ اگر یہ کام کرے دوسرا والا اس کو کاؤنٹر کرے کہے کہ غلط ہو رہا ہے. اتنا عظیم اسلامی انقلاب جب آ رہا تھا تو اس کو روکنے کے لیے شاہ نے کیا کیا طریقے اختیار نہیں کی. اور بہترین طریقہ یہ ہوتا کہ 11 مراجع کے مقلد 10 مراجع کے مقلدوں سے کہہ دو کہ امام خمینی سے تمہارا کیا تعلق, تم ان کی تقلید ہی نہیں کرتے. امام خمینی کا انقلاب شروع ہوا. مرحوم آیت اللہ خوئی شہید باقر صدر ایران سے باہر تھے نجف, سب سے پہلا حمایت کا ٹیلیگرام اور خطبہ وہاں سے آیا. ڈاکٹر قلب صادق نے انقلاب ایران کے بعد سب سے پہلی کتاب لکھی تاج شکن, جا کے پڑھ لی. پہلا تار نجف سے چلا آیت اللہ خوئی کا امام خمینی کے نام, اور ایران میں جتنے مراجع تھے سب ایک ساتھ. ہمارے یہاں ابھی چند سال ہوئے, یہ بھی کتنے لوگ تقلید کرتے ہیں, ابھی بھی میجورٹی بغیر تقلید کے. اور 20 سال پہلے تو ایک ہی کی تقلید ہوتی, اس کے بعد کتنا ڈویژن تھا شیعت کے اندر, یہ اس راستے پہ وہ اس راستے پہ, یہ اس کی کاٹ کر رہا وہ اس کی کاٹ کر رہا, یہ اس کی مسجد میں نہیں جاتا وہ اس کی مسجد میں نہیں جاتا. اللہ کی مسجدیں لوگوں میں تقسیم, اللہ کے امام بڑے لوگوں میں تقسیم. اور جہاں 11 مراجع تھے کوئی پرابلم نہیں, ہر مرجع کا ماننے والا اپنے مجتہد کے فتوے پہ چل رہا, جو بنیادی بات آتی ہے اس میں سب مل جاتے ہیں. ایران میں بھی تو اتنے مراجع ہیں, چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے لیکن ہر ایک کو پتا کہ یہ کوئی اختلاف نہیں ہوا. آج آپ نے رولا رکھا, ہم نے نہیں رکھا. ہم فرض کیجئے کہ اگر مریض ہیں اور ہمارا بیٹا صحت مند, ایک ہی گھر میں آدمی روزے سے ایک بغیر روزے, عورت نجیس ہے دوسری عورت پاک ہے, دو سگی بہنیں ایک ہی گھر میں ایک روزے سے ایک بغیر روزے, ایک بھائی امریکہ سے آئے ایک میلبرن میں رہتا ہے, ابھی مسلے پہ کھڑے ہوں گے, ایک 2 رکعت کے بعد اس کے گھومنے لگے گا, دوسرے کو 4 رکعت پڑھنا پڑے. تو چاند کے مسئلے اگر 2 الگ الگ طریقے چل رہے ہیں تو یہ کون سی ایسی عجیب بات. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاں تک عید منانے کا تعلق, ملنے ملانے کے جب نماز تک کی اجازت ہے کہ آپ اگلے دن پڑھ سکتے ہیں, تو کیا اس میں مسئلہ کیا بنا عید کے اندر کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. یہ تو پھر ہر نجاست, ہر طہارت, کھانے پینے کی کتنی چیزوں کا کنفیوژن ہے. آپ کہیں گے تو ڈویژن ہو رہا, ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک مرضی ہو تب بھی, جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے اکثر علاقوں میں کسی کی بھی تقلید نہیں, تو وہاں تو سب کو ایک بات کہنا چاہیے نا, وہاں تو سب سے زیادہ اتحاد ہونا چاہیے, وہاں سب سے زیادہ اختلاف. جو علاقے بالکل تقلید نہیں کرتے وہاں تو پھر ہر آدمی اپنا اوپینین چلاتا. کم از کم تقلید میں یہ ہے نا کہ 2 کی 3 کی تقلید ہے, آپ کو اپنی رائے نہیں لائیں گے, مرضی کی رائے لائیں گے. خیر میں ابھی زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, دو چھوٹی سی باتیں عرض کر. نمبر ایک, اسلام کا ایک اصول, وہ اگرچہ اس آیت میں بیان تو نہیں کیا گیا ہے جس کو میں تلاوت کر رہا ہوں, مگر ذرا سا اس سے ایک میسج مل رہا ہے. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا راستہ, میرے لیے میرا راستہ. اگرچہ یہ مرجعیت اس میں نہیں آتی ہے لیکن ایک مسئلہ ہے جس کا نام ہے لوگوں کی ذمہ داریاں ایک ہی ٹائم پہ الگ الگ ہو سکتی ہیں. جس کی میں نے ایک مثال دی کہ اگر ایک آدمی مسافر ہے, ایک آدمی حاضر ہے, کیا سگے بھائی کیوں نہ ہو, نماز کے حوالے سے دونوں کی الگ ذمہ داری, ایک صحت مند ہے ایک مریض ہے اس حوالے سے دونوں کی الگ ذمہ داری, ایک صاحب دولت ہے تو وہ سوٹ کیس تیار کرے حج پہ جانے کے لیے, غریب ہے وہ یہیں بیٹھا رہے. ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں اور ایک ہی ٹائم میں بالکل ممکن. اب اگر ایک ذرا سا فریش ہونے کے لیے جو ٹائپ کا واقعہ سننا چاہیں تو وہ سن لیں, اور اگر آپ اتنا ہی بوجھل لیکن خشک لیکن اہم گفتگو سننا چاہیں تو وہ اس کے بعد سن لیں. چھوٹی سی بات, شیخ مرتضی انصاری, کتنا دل تڑپتا کہ کم از کم یہ نام تو مومنین کو یاد کرائے جائیں, جو شیعت کی عزت ہیں, جو شیعت کی آبرو ہیں, جنہوں نے شیعت پر احسان کی. اگر پوری 1250 سال کی غیبت امام کی ہسٹری لکھی جائے اور ایک سوال کیا جائے کہ پوری شیعہ تاریخ میں انڈیا اور پاکستان, ایران اور عراق, لبنان اور عرب, یورپ اور امریکہ, جاپان اور کوریا, پوری دنیا میں شیعہ تاریخ کے 5 اہم مجتہدین کے نام بتائیے, تو تھوڑا بہت تو ڈفرنس رہے گا, ہر آدمی اپنے حساب سے لسٹ بنائے. جو نام کامن نظر آئے گا وہ ہے شیخ مرتضی انصاری. اتنا عظیم یہ مرجع, ہو سکتا ہے ایک عالم علامہ مجلسی کا نام لکھے ایک نہ لکھے, ایک عالم علامہ ہلی کا نام لکھے ایک نہ لکھے, لیکن شیخ مرتضی انصاری پورے کے پورے پڑھے لکھے لوگ متفق کہ غیبت امام زمانہ کے پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک شیعہ ہزاروں علماء پیدا کیے, شیعت نے ہزاروں مجتہدین پیدا کیے, پانچ ٹاپ آف دا لسٹ میں شیخ مرتضیٰ انصاری ہوں. کیا شخصیت تھی ان شیخ انصاری, لیکن ان کا اپنا تعارف کم سے کم 10 منٹ لے گا, اس لیے اس کو چھوڑ دیا. اتنا جملہ بھی میں نے دو وجوہات سے کہا. نمبر ایک, ہماری قوم جو ہمیشہ سے احسان ماننے والی قوم رہی, حالات کی وجہ سے اب بھولتی جا رہی ہے اپنے محسنوں کو, تو یاد دلا دیا ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہو جو میں بتا رہا ہوں, کہ کسی جاہل ملک جو ٹخنوں سے اونچی شلوار اور نیچی شلوار پہ فساد برپا کر دیتا ہے, یہ اس کا واقعہ نہیں, یہ اتنے عظیم مرجع کا واقعہ کہ جس کو مولا نے اپنا شاگرد بنایا, امام زمانہ نے اشتہاد کی سند عطا کی. اگر آپ نے میری تقریر قصید پہ سنی, برادر منور سلیمان صاحب زیادہ بتا سکیں گے, تو یہ واقعات شاید کبھی آپ نے سنے ہو. آج آئیے ان کا اصل واقعہ. جب ان کا آخری وقت قریب آیا, یہ مسلم ثبوت مرجع, کس طرح سے ان کی مرجعیت کو بتایا جائے کہ شیعہ تاریخ میں یہ غالباً اونلی مرجع کہ جن کے زمانے میں پھر کسی اور کی تقلید نہیں ہوتی. انڈیا پاکستان میں تو خیر یہ کنسپٹ ہے کہ ایک ہی ہونی چاہیے, لیکن عراق ایران میں ہمیشہ چار پانچ رہے, مگر ان کا زمانہ واحد زمانہ ہے کہ سب نے سرنڈر کر دیا. یہ شیخ مرتضیٰ انصاری, غالباً 72 ان کی ایج تھی جب ان کا آخری وقت قریب آیا. اس زمانے کے سینیٹری کنڈیشنز اور ہیلتھ کنڈیشنز صحیح نہیں تھے, تو ڈائریا یا حیضہ کا مرض نجف میں پھیلا جس میں یہ بھی مبتلا ہو, اور آخری وقت آیا. آج کل موتیں اچانک ہوتی, لیکن اب سے کچھ سال پہلے تک بھی مرنے والا پراپر طریقے سے مرتا تھا. آج کل تو بغیر کوئی نوٹس دی اچانک مر جاتے ہیں, لیکن پہلے ایک اندازہ سا ہو جاتا تھا. یہ خود ایک بڑا کنفیوژن ہے علماء کے بیچ, اچانک موت یا سڈن ڈیتھ. یہ مومن کے لیے بہتر ہے کہ جو ذرا سا ٹائم ملے اور وصیت کرنے اور واجبات ادا کرنے اور لوگوں سے معافی تلافی کا وقت مل جائے. یہ خود ایک مسئلہ ہے. بہت سارے ٹاپک ذہن میں ہیں, بعض بہت چھوٹی چھوٹی باتیں, لیکن پوری پوری گھنٹے کی تقریریں آپ کو مل جائیں گی میری. تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈائریا کا مریض کچھ وقت لیتا. جب ان کا آخری وقت قریب آ گیا, جب موتیں ہوتی اس طرح سے تھی کہ آدمی ذرا ٹائم لیتا تھا تو اندازہ بھی ہو جاتا تھا کہ اب سکرات کا وقت ہے, نزا کا وقت ہے, سانس اکھڑ رہا. اس وقت ان کے بستر کے چاروں طرف ان کے گھر والے تھے, سارے مرجع کے گھر والے ہیں, اور بہت ہی مذہبی ماحول تھا اس وقت نجف کا. الحمدللہ آج بھی ہے, لیکن اس وقت ویسے ہی دنیا کا ماحول اوور آل بہت مذہبی تھا. چنانچہ ان کے گھر والے جب دیکھا کہ آخری وقت ہے, تو کیا واجب ہے حاضرین پر, جو لوگ کسی مرنے والے کے قریب, ان پر واجب ہے کہ آخری وقت جب ان کو محسوس ہو, ان کو فیل ہو کہ مرنے والے کا یہ آخری وقت, تو اسے قبلہ رخ لٹا دیں. یہ واجبات میں سے ایک واجب. بعض مراجع کہتے ہیں کہ یہ واجب تو ہے لیکن مرنے والے کے بیٹے سے پوچھ کر. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں یہ کیسا واجب ہے کہ ہر ایک کو انجام دینا, چنانچہ اس کے پوچھے کہ نہ پوچھے یہ واجب پہ عمل کیجیے. سب مانتے ہیں کہ قبلہ رخ لٹانا واجب. چلے گھر والوں نے قبلہ رخ لٹایا. اب وہ اتنی کمزوری ہو جاتی ہے ڈائریا کے مریض کو, خصوصاً جب مرض اتنا سیریس ہو گیا ہو کہ مرنے کے قریب, تو خشی کی عالم آنکھیں باندھ, ایک مرتبہ آنکھیں کھولی, دیکھا میں قبلہ رخوں, فوراً اپنے آپ کو انہوں نے قبلے سے ہٹایا. جیسے میگنیٹ اور اس کے سامنے آپ سوئی رکھیں تو کس طرح سے سوئی ادھر سے ادھر جائے گی, بالکل. گھر والوں نے دیکھا, جیسے انہوں نے قبلے سے ہٹایا, گھر والوں نے پکڑ کے پھر ان کو قبلہ رخ کر دی. ایک بار جیسے ان کی آنکھ کھولی, پھر اپنے آپ کو قبلے سے ہٹایا. تو قسم کا کھیل سا ہو گیا ایک مرجع کے آخری وقت کہ گھر والے ان کو قبلہ رخ کرتے, جیسے ہی ان کی آنکھ کھلتی اپنے آپ کو قبلے سے ہٹا لیتے. پھر ایک مرتبہ غشی تاری, پھر گھر والوں نے ان کو قبلے کی طرف کی. جب 8-10 دفعہ یہ ہو گئے, تو آخر بیٹے نے پوچھ لیا کہ بابا یہ کیا ہم غلط کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا فقہی مسئلہ ہو, ہمیں نہیں پتا, کیا ہم غلط کر رہے ہیں کہ آپ کو بار بار آنکھ کھلتے ہی اپنے آپ کو ہٹا لیتے. کہا نہیں, جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے اوپر واجب ہے, جو میں کر رہا ہوں یہ میرے اوپر واجب ہے. اب کیا دو غسال میں مردہ حرام یا دو ملاؤں میں مرغی حرام کا لطیفہ اپنی جگہ پر, لیکن کہا یہ تم پر خیر. سمجھائیے ذرا اس جملے کو. کہا سمجھانا کیا, تم دیکھ رہے ہو کہ میرا آخری وقت ہے, تم پر واجب ہے مجھے قبلہ رخ لٹا, یہ تم پر واجب. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈائریا کے مرض کی وجہ سے اب پیشاب اور دوسری نجاست سے کنٹرول مشکل ہے, بار بار پیشاب نکل رہا, قبلہ رخ پیشاب کرنا یہ حرام ہے میرے لیے. تو میرے لیے واجب ہے کہ جیسے ہی مجھے ہوش آئے اور میں دیکھوں کہ نجاست بدن سے خارج ہو رہی ہے, اپنے آپ کو قبلے سے ہٹاؤ. اور چونکہ تمہیں یہ نہیں معلوم, تم پر واجب ہے کہ مرنے والے کو آخری وقت میں قبلے کی طرف لوٹ. وہ تمہاری ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری, تم پر وہ واجب, مجھ پر یہ واجب. یہ باقاعدہ ہماری ہسٹری میں اس شیخ انصاری کا واقعہ ہے جو امام خمینی کے بھی استاد اور آیت اللہ خوی کے, جو آغائے محسن الحکیم کے بھی استاد اور آغائے بروجردی کے, جو شیعت کی عزت و آبرو ہیں. آج کا ہمارا دور, آج کا جو ہمارا دور ہے نا شیعت کا, اس کا نام ہے شیخ انصاریز پیریڈ, شیخ انصاریز ایرا. 200 سال پہلے کیا ان کی موت ہوئی, 200 سال سے ہم شیخ انصاری کے زمانے میں. لیکن آئیے اب اس بات کو دوسرے اینگل سے سمجھے. میں آپ کو ادھر نہیں لے جاتا ہوں, وہ تو بالکل ذرا ریفرنس سے ہٹ جائے گی بات. کون سی بات؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بھی اس سے ملتا جلتا کہ موسیٰ کے پاس ایک شریعت تھی, خضر کے پاس ایک شریعت. موسیٰ کی شریعت کہتی تھی کہ جب تک کہ کوئی جرم نہ کرے قتل نہیں کر سکتے, اور خضر اس بچے کو قتل کر رہا ہے جو آگے چل کے کافر بننے والا. موسیٰ کی شریعت کہتی ہے کہ کسی کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور خضر کی شریعت کہہ رہی ہے جب پتا ہے کہ بادشاہ اس کشتی کو چھینے گا تو اس میں سوراخ کرو. وہ ایک الگ واقعہ ہے, لیکن اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایک ہی ٹائم میں دو آدمیوں کی ذمہ داریاں الگ ہو جاتی. خیر اتنا پیچھے مت جائیے, ابھی ایک چھوٹی سی بات وہ یہ کہ یہاں پر ایک بات سامنے آتی ہے. لیکن بہت باتیں مجھے کہنا تھی, لیکن گھڑی کی سوئی جو ہے وہ اس وقت اینٹی اسلام ایلیمنٹ کا ہاتھوں میں کھیل رہی ہے, چنانچہ بہت وقت تیزی سے بجا رہی ہے. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, چھوٹی سی ایک بات کہتا وہی. اچھا ابھی ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ کیا کسی امام معصوم نے بھی اس چیز کو انڈوس کیا؟ وہ روایتیں اور واقعات ہیں, تو ذرا ایک ہفتے اور ویٹ کر لیجیے, یا ایک اور ہفتے جب اس کا مناسب موقع ہوگا. ایک حد تک آج ٹاپک میں مکمل کرنے جا رہا ہوں. ایک بات اس میں اور آتی وہ یہ کہ بعض اوقات دو عید منانے سے مذہب کا اور دین کا شدید ترین مذاق اڑایا جاتا, جس کی وجہ سے بعض سنسیئر لوگ اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اس عید کے مسئلے نے اسلام اور شیعت کا جوک سا ایک مذاق سا بنا کے رکھ دیا. اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک تو بہت ہی ریجڈ قسم کی فکر ہوگی. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے, بس ماننا ہے چاہے اس کا کتنا ہی مذاق کیوں نہ اڑے. ایسا نہیں, اسلام یہ کہتا ہے کہ مذاق تو ہر دور میں اڑایا جائے گا. کبھی تو نماز کا مذاق ہوتا ہے, تو کبھی حجاب کا مذاق ہوتا ہے, تو کبھی داڑھی کا مذاق ہوتا ہے, تو کبھی مسلمان کے شراب نہ پینے کا مذاق ہوتا ہے, اور کبھی انقلاب اسلامی کا مذاق ہوتا ہے. تو مذاق کی وجہ سے حکم خدا بدلتا نہیں. لیکن اگر واقعات اتنا سیریس مذاق ہو جائے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا, وہ ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کو کون طے کرے گا؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ساری چیزیں آج نہیں بتا رہا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ویسے ایک بہت ہی اسٹرانگ فیتھ رکھنے والے مومن سے کہیے گا کہ بھائی وہ فلاں مسئلے کی وجہ سے مذاق اڑا اسلام, وہ کہے گا اڑنے دو, دنیا کا کام مذاق اڑانا ہے, کہ ہم مذاق کی وجہ سے حکم خدا چھوڑ. یہ اس کا عقیدہ ہے, لیکن ایسا اسلام میں اتنا سخت ہونے کی ضرورت نہیں. پرنسپلی یا تھیوریٹیکلی یہ بات ثابت کہ اگر ایک لمٹ کو کراس کر گیا مذاق, تو حکم خدا بدل جاتا ہے, واجب معاف ہو جاتا ہے, حرام جائز ہو جاتا ہے, جس کا ایک نام حرج ہے, جو ابھی آپ نے سورہ فتح کی تلاوت میں سنا کہ اندھے پہ حرج نہیں ہے, مریض پہ حرج نہیں, جو جینین پرابلم. تو واقعا یہ بات اپنی جگہ صحیح بھی ہے کہ کبھی بہت زیادہ مذاق کی وجہ سے آپ واجبات کے مسئلے میں چینج لا سکتے ہیں. مجھے اندازہ کہ میں بات کو ڈیٹیل میں نہیں لے رہا تو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی, لیکن کیا کروں, بات مکمل بھی کرنا. تو اب آئیے اصل مسئلے پر کہ چاند کے مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ مذاق ہوتا ہے. اچھا یہ والے پرابلم دنیا کے ہر مذہب میں, کرسچینٹی آج تک اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہی ہے کہ کرسمس 25 دسمبر کو کہاں سے آ گئی. حضرت عیسیٰ کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا 25 دسمبر, چنانچہ کرسچن ایسے فرقے بھی ہیں جن میں کچھ جنوری کچھ فروری کچھ جولائی میں کرسمس مناتے ہیں. ہم اپنی غلطی سے مسئلے کو اچھال کے دشمنان اسلام کو موقع دیتے ہیں. بائبل میں ہے نا کہ جس رات حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے کچھ چرواہے وہ اپنے جانور چرا رہے تھے اور ان کو آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے نظر آئے. دسمبر کے مہینے میں اس طرح سے ونٹر میں ستارے نظر آنا اور چرواہے کا گھر سے باہر رہنا, یہ وہی آدمی کہے گا جو پیلسٹائن اور شام کبھی نہیں گیا. چنانچہ یہ بات طے شدہ ہے کہ کرسمس کا دسمبر سے کوئی تعلق نہیں. اور میں نے کہا ایسے فرقے بھی ہیں جو الگ الگ تاریخوں میں کرسمس مناتے ہیں لیکن وہ اس کو چھپا دیتے ہیں. اب اور ہر مذہب میں آپ کو مثالیں ملیں گی. یہ والا مذاق کہ بھائی آپ کے یہاں دو چیزیں کیوں, اب کہہ سکتے ہیں کہ دو نظریے, لیکن خیر آئیے چیز کے اتنا شدید مذاق ہو رہا ہو کہ کیا نان سینس قوم ہے, کیا یہ اینٹی سائنس قوم ہے, کیا یہ اینٹی ایجوکیشن قوم ہے مثلا. تو دیکھیے اگر ایک طرف حکم خدا ثابت ہو کہ یہ حکم خدا ہے کہ ہر آدمی اپنے مرضی کے حساب سے چلے, دوسری جانب اس کی وجہ سے مذاق اڑ رہا ہو, ایک تو بہت ہی ایزی سولوشن ہے جلد بازی والا. کیا آپ کہیں کہ بھائی ہمیں شیعہ قوم کی عزت بچانا, حکم خدا اگر ہاتھ سے جاتا ہے تو چلا جائے, نہیں. یہ لاسٹ اسٹیج, وہ بھی اس برے توہین آمیز انداز میں نہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اسٹیج اور کہ اگر آپ حکم خدا پر بھی عمل کر رہے ہیں اور مذاق سے بھی بچ رہے ہیں. اردو میں کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کیوں اڈاپٹ نہیں کرتے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. کیا کہ اسنیک دی اسنیک ول ڈائی اینڈ دا اسٹک ول ناٹ گرو, کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ اچھا دیکھیے اب میں جو میں نے کہا کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, اگر میں اس کو انگریزی میں لفظ بلفظ لے جاؤں کہ اسنیک ول ڈائی اینڈ اسٹک ول ناٹ گرو, تو یہ ترجمہ تو نہیں ہمارے تک مذاق بن گیا, کیونکہ ہر زبان کے اپنے محاورے ہوتے ہیں, محاوروں کا ترجمہ دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں لوگ یہ حماقت بھی کرتے ہیں کہ اگر میں سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, اس کے لیے انگلش میں اسی چیز کو سمجھانے کے لیے کچھ اور ورڈنگ ہوگی. یہ ہرگز نہیں ہوگی کہ اسنیک ڈائیڈ اینڈ اسٹک ناٹ گرو, مثلا کوئی یہ ترجمہ کرنا جائے تو کیا حماقت بنے گی. ہمارے یہاں قرآن پڑھتے وقت لوگ اس طرح سے حماقتیں کرتے ہیں. دیکھیے یہ جملہ تو آج کل بہت چل رہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, یہ کہاں لکھا ہے نماز پڑھو؟ عربی میں نماز پڑھو نام کا کوئی لفظ ہے بھی کہ نہیں؟ نماز پڑھنے ہی کو عربی میں اقیم الصلاۃ کہتے ہیں. قرآن پنجابی گجراتی ہندی اردو میں نہیں آیا, عربی میں آیا. عربی میں جا کے دیکھیں نماز پڑھنے کو کیا کہیں گے؟ عربی میں نماز پڑھنے کو اقیم الصلاۃ کہیں گے. تو وہی ہے کہ اسنیک ڈائی اینڈ اسٹک ول ناٹ گرو, اس کو آپ نے کہا میں نے ترجمہ کر دیا ہے اردو کا انگلش میں. محاوروں کا ترجمہ نہیں ہوتا. شہید باقر صدر کا جملہ تھا کہ پاکستان سے ایک کتاب گئی تھی اسی انداز کی, سر پکڑ لیا کہ کوئی دشمن عقل سے جا کر کہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے, عربی محاوروں کو سمجھو, عربی الفاظ کو سمجھو, اپنی اردو اور ہندی اور پنجابی کو قرآن میں لے کے آ گئے کہ پنجابی میں یہ کہتے اور اردو میں یہ کہتے کہ نماز پڑھو. عربی میں نماز پڑھو نام کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے, نہ اس وقت ہے نہ آج ہے, یہی عقیم الصلاۃ. خیر تو سانپ مر جائے لاٹھی نہ ٹوٹے, انگریزی میں اس کا کوئی ضرور محاورہ ہوگا لیکن دوسرے انداز سے. اچھا خیر اب آئیے مسئلے کا حل. کیا کہ ہمیں حکم خدا بھی لینا ہے, عزت بھی بچانا ہے شیعہ قوم کی؟ تب یہ تو مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوا کہ آپ نے کہا جی وہ عزت بچانا, چنانچہ حکم خدا اگر ہاتھ سے نکلتا ہے تو نکل جائے. پہلا تو دیکھیں اگر دونوں مل جاتے ہیں آپ کو, اور وہ دونوں کیسے مل جاتے ہیں, کہ یہ عید کا مسئلہ شیعہ قوم کا مذاق اگر بن رہا تو کیوں بن رہا؟ ہماری حماقت کی وجہ سے. ہم کسی بھی مرجع کی تقلید میں ہوں, آج اگر ہمارے نزدیک عید ہو گئی اور میجورٹی کے نزدیک کل ہونے والی ہے عید, تو عید کا کیا مطلب؟ آج آپ روزہ رکھیں بس. یہ کیا ضروری ہے کہ آپ اخبار میں اشتہار دیں اور اناؤنسمنٹ کریں اور ہر جگہ چیختے پھریں اور وہ آشمیدوں کی طرح کپڑے اتار کے آپ خوشی میں دیوانے ہو جائیں کہ عید ہے عید ہے عید ہے, میں عید منا رہا ہوں وہ لوگ نہیں منا رہے. روزہ نہ رکھے, حتیٰ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے, بچوں کا روزہ ہے ہمارا روزہ نہیں ہے تقلید کے الگ ہونے کی وجہ سے, مگر کچھ شو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خصوصاً جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے مس امپریشن بنے گا, بچے مس گائیڈ ہوں گے, یا عام لوگ کافر یا نان مسلم یا غیر شیعہ, وہاں اپنے وظیفہ شریف پر اپنے واجب پہ یہ عمل کریں کہ عید کا مطلب کہ روزہ نہ رکھے بس, باقی کسی سے کچھ نہ کریں. جس دن سب لوگ عید منا رہے اس دن آپ بھی منائیں,
آپ نے روزہ نہیں رکھا تو کسی کو کیا پتا کہ روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا, چھپا جائیے. ایسے وقت میں چھپانا واجب ہے کہ جب اس کی وجہ سے مذاق اڑ رہا ہو. ہمارے پاس طریقہ ہے کہ شیعت کا مذاق بھی نہ اڑے, حکم خدا پر بھی ہم عمل کریں. کہ حکم خدا یہ ہے کہ اگر عید ہے ہمارے مرجع کے حساب سے روزہ حرام, بس. مذاق کب اڑے گا جب ہم لوگوں سے کہیں گے باقی لوگ کل عید منا رہے ہم آج منا رہے. اس کی وجہ سے بھی ہر جگہ مذاق نہیں ہوگا, جہاں ہو. تو وہاں یہ طریقہ بتائیے ہی نہیں کسی, ضرورت کیا کسی کو بتانے. حتیٰ یہ کہ گھر والوں کو بھی نہ بتائی, یہ واجب ہو جاتا ہے بڑوں کے لیے. اور اس کی مثال ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے علاقے میں شروع سے چلی آ رہی. ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ذرا سی یہ بات چینج ہو گئی, لیکن انڈیا پاکستان خواتین رمضان کے مہینے کچھ دن ایسے آتے تھے کہ نجاست کی وجہ سے ان کے روزے ساقط تھے, نہیں رکھ سکتے, وہ روزہ نہیں رکھتے. لیکن دوسری جانب گھر کے ہر آدمی کو کیسے بتائیں کہ آج کل ہم نجاست میں یا پیریڈ میں. یہاں تو سنا ہے کہ اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا ہے, لیکن بہرحال ہمارے یہاں برا سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی اپنے باپ سے کہے یا ماں اپنے بیٹے سے کہے یا بہن اپنے بھائی سے کہے کہ آج میں نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ میں پیریڈ سے ہوں. ایک ہمارے یہاں کا ایک ماحول کا مسئلہ. تو کتنی ہی خواتین ایسی کہ روزہ بھی نہیں رکھتی لیکن گھر والوں کو پتا بھی نہیں چلتا. اب ان کو جو کھانا ہے پینا ہے وہ چھپ چھپا کے, پھر عورت تو ہر وقت کچن میں بیٹھتی ہے, لیکن وہ عورتیں بھی جو عام دنوں میں کبھی کچن میں نہ جائیں آپ کو بھیج, ان دنوں میں جاتی ہیں. اس لیے کہ اس دن تو مقصد کچھ اور, یا باتھ روم میں یا جب گھر کے لوگ سامنے نہیں ہیں, بچے اسکول چلے گئے, گھر کے مرد دفتر میں چلے گئے. تو یعنی واقعان کراچی میں اور پاکستان کے دوسرے شہروں کتنے ہی گھروں کی یہ کہانی کہ عورت پر روزہ حرام ہے چنانچہ اس نے روزہ نہیں رکھا. لیکن گھر والوں کو کیسے بتائے کہ میں روزہ نہیں رکھ رہی, بتانا پڑے گا کہ نجاست. تو وہ یہ بھی چھپا جاتی, روزہ نہ رکھنا بھی چھپا جاتی اور روزے سے ہوتی بھی نہیں. یہی طریقہ ان علاقوں میں جہاں چاند کے مسئلے سے شیعت کا اتنا مذاق ہو رہا کہ یا تو پورا مذہب بدنام ہو رہا ہے یا ہمارے اپنے بچے کنفیوز ہو رہے. یہ تو مرجع نے کہا کہ آپ جس کی تقلید میں اس کے حساب سے عید منائیں. یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کو بتائیے بھی, ہر ایک کے سامنے تاثر بھی دیجئے. یہ حتیٰ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے رمضان میں ایک روزہ بھی نہیں رکھا, اس دن آ جاتے ہیں میں آگے سیتانی کی تقلید میں, اس لیے آج ہم عید منا رہے ہیں. بھائی عید کا آپ سے تعلق کیا, آپ کے لیے تو 30 دن ہی تھی. یہ جو ایک تاثر ہمارے یہاں بن گیا کہ یہ بتانا, یہ شو کرنا یہ ضروری ہے, یا بچوں کو چڑانا ضروری ہے کہ تم آگے سیسانی کی تقلید میں فاقے کرو, ہم تو آگے خود کی تقلید میں ہم تو پیٹ بھر کے کھائیں گے. تو یہ تو اپنی غلطی ہے نا, یہ تو اپنی حماقت ہے نا, اس کی ذمہ داری اسلام پہ کہا جاتی ہے. تو سنی یہ ان شارٹ, کچھ باتیں تو رہ جائیں گی لیکن یہ تو جو بہت اہم سوال تھا کہ اگر ایک طرف حکم خدا یہ ہے کہ ایسا کرو, دوسری جانب مذاق اتنا ہی ہو رہا, تو پہلا مسئلہ یہ کہ مذاق کی وجہ سے حکم خدا نہیں بدلتا. لیکن اگر یہ مذاق بہت ہی زیادہ لمٹ سے کراس کر گیا یا بچوں پر اس کا اتنا برا امپریشن پڑ رہا کہ وہ اسلام سے الرجک ہونے جا رہے ہیں. اپنے بچے کا نیچر ہر باپ خود جانتا, تو دیکھ رہا ہے کہ یہ ہوگا تو ٹھیک ٹھیک پھر ٹھیک, اس طرح سے یہ آپ پر واجب ہو جائے گا. اس طرح سے آپ رہیے کہ آپ حکم خدا بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں, یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے حرام, اور یہ مذاق اور گمراہی بھی نہ پھیلے, کسی کو بتائیے بھی. اور بہت اس کے طریقے ہوتے ہیں, جس دن کھانا واجب ہو اور آپ اس دن نہ کھانا چاہیں وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ایسی پارٹی میں آدمی پھنس جائے کہ 15 منٹ پہلے افطار ہو رہا اور آپ نہیں کرنا چاہتے, وہ مشکل ہو جائے. لیکن جہاں الٹا مسئلہ ہو کہ سب لوگ نہیں کھا رہے ہیں, آپ کو اجازت ہے کھائیں لیکن مرضی ہے چاہے کھائیں چاہے نہ کھائیں, وہ تو بہت آسان ہے, نہیں کھا رہے ہم بھی نہیں کھا رہے. عید کے دن روزہ حرام ہے لیکن فاقہ حرام نہیں, فاقہ اور یہ واجب ہو گیا. لیکن یہ بھی اس وقت جب اس کے یہ برے اثرات پڑ رہے ہیں, تو مسئلہ ہماری غلطی کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی شیعہ کی عزت بچانے اور اپنے بچوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے واجب ہے تو ہم چھوڑے دیتے ہیں. نہیں, جب دونوں جمع ہو سکتے ہیں. ہاں اگر کبھی ایسی سچویشن بن جائے کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, اگر ہم بچوں کو بتانے جاتے ہیں صحیح مسئلہ تو واجبات چھوڑنا پڑتا, واجبات لینے جا رہے ہیں تو بچے بگڑیں گے ہی گمراہ ہی ہوں گے. وہ ایک ایکسٹریم کیس ہے, وہاں پہ اجازت مل جاتی ہے کہ آپ اسلام کے لارج انٹرسٹ میں واجب چھوڑ دیں, لیکن بہت ہی ریئر کیس میں کبھی اس مسئلے کی ضرورت پڑے. اسپیشلی عید میں تو بس اتنا کافی,
کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا, یہ ہمیں پتا ہے اور ہمارے خدا کو پتا, آگے ہم نے کوئی تاثر نہیں دیا. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی جو یا لا علمی کی وجہ سے انسان مسئلہ بنا دیتا, اور یا پھر جلد باز ایموشنل ہے, فوری طور پہ اسے کوئی کام کرنا. مرجعیت کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ صحیح قدم اٹھانا ہے اور ٹائم پہ اٹھانا. چنانچہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ اس انقلاب کے بارے 1953 میں جب شاہ پہلی دفعہ ایران سے بھاگا تھا, مصدق کی حکومت وہاں سے کام شروع کی, اور اتنی طویل قربانیوں کے بعد 25 سال پھر انقلاب کامیاب ہوا. اوور نائٹ بٹن دبا کے کہیں تبدیلی نہیں آتی, لیکن نہ آدمی کو اتنا جلد باز بننا کہ واجبات حرام ہر چیز کو چھوڑ بیٹھے ذرا سے مسئلے کی پریشانی, اور نہ اتنا زیادہ ٹھنڈا مزاج کا بننا کہ اسلام مٹتا ہے تو مٹ جائے, تشیع خاک میں ملتی ہے تو مل جائے, گمراہ ہوتے ہیں بچے تو گمراہ ہو جائیں, ہم اپنی جگہ بیٹھے رہیں, یہ نہیں. یہ دونوں چیزیں اسلام نہیں. چنانچہ حسین مظلوم کی زندگی اس کی بہترین مثال. میدان کربلا امام کی 57 سال کی زندگی کا ایک دن, 56.5 سال بھی تو یہی حسین تھے, ایک سے ایک ظالم حکمران دیکھا تھا, معاویہ کا پورا زمانہ دیکھا تھا, اور بدترین مظالم والا زمانہ دیکھا تھا. وہی حسین اس وقت کتنا صبر نظر آ رہا, اور وہی حسین کہ میدان کربلا کس انداز کا وہ جوش و شجاعت نظر آ رہی, اور یہ چیز کہ کس وقت کون سا قدم اٹھانا یہ صرف مرجع بتا سکتا. اس لیے لا محالہ ہمیں آخر میں جا کے پھر کسی مرجع کی تقلید کرنا. اور انقلاب اسلامی ایران کے بعد ہمارے مومنین سمجھے ہوں کہ نہ سمجھے ہوں, ہمارا دشمن سمجھ گئے. یہ آخری دن کہ جب تک اس قوم کا محافظ مرجعیت کی شکل میں زندہ ہے اس قوم کو نقصان نہیں پہنچ سکتا, چنانچہ پہلے اس کی مرجعیت کو تباہ کرو. ہمارے دشمن بعض چیزیں ہم سے بہتر جانتے ہیں. میرے شہید استاد حجت الاسلام آغا سلطانی کی شہادت کے بعد کراچی تک کے مومنین کی اکثریت نے کہا ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ ایک ایسا عالم بھی یہاں رہتا. اور لشکر جنگوی اور سپاہ صحابہ اور لشکر طیبہ منٹ منٹ کی ان کے پاس رپورٹ تھی کہ کب گھر سے نکلتے ہیں, کب گھر میں آتے ہیں, کس دن کہاں جاتے ہیں, کس دن مدرسے میں جلدی چھٹی ہے, کس دن مدرسے میں دیر سے چھٹی ہے. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. ہم سے زیادہ ہمارا دشمن ہمارے بارے میں جانتا, ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی کی شکل میں ہم کو دی, غنیمت سمجھو اس کی قدر کرو. کیونکہ لئن کفرتم ان عذابی لشدید, ہماری نعمت کو جھٹلاؤ گے تو سخت ترین عذاب آئے. ہمارا دشمن جانتا ہے کہ ان کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے. ایک ٹکٹ پہ آپ کا 1 ملین کا انعام نکل آیا, آپ کو پتا نہ چلے, سامنے والے کو پتا چل جائے, وہ کس طرح سے آپ کو بے وقوف بنا کے وہ ٹکٹ لے کے چلا جائے. آپ دے بھی دیں گے, ٹکٹ خرید کے ڈالا تھا بھائی, کس کا انعام نکلا کرتا. سونے کے اوپر پیتل چڑھا ہے, آپ اس کو پیتل سمجھ کے رکھے ہوئے, دوسرے آدمی کو پتا ہے وہ کس طرح آپ کو باتوں میں چکر دے کے لے جائے. ہماری مرجعیت اس وقت ہدف بنا ہے دشمنان اسلام کا. تو انقلاب اسلامی ایران کا اہم ترین پیغام یہ بنا کہ مرجعیت کا احترام کریں, مرجعیت کو پروٹیکشن دیں. وہ ہمارے پروٹیکشن کی محتاج نہیں ہے, لیکن اپنی آخرت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے. اور جہاں جہاں آپ کو مرجعیت سے اختلاف ہو جائے تو کسی پڑھے لکھے آدمی سے جا کے بات کر لیجئے, بجائے اس کے کہ اس سے پہلے عوام کی زبان کھول کر اس پورے انسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچا. بس آج انقلاب ایران کا یہ پیغام آپ تک پہنچانا تھا, اور یہی وجہ کہ انقلاب کے فوراً بعد ایران کے اندر بھی ایسے لوگ پلان کیے گئے جنہوں نے مراجع کے خلاف زبان کھولی, اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے وہ خطبہ دیا جس کا ایک ایک جملہ آپ زر سے لکھنے کے قابل. تم لوگ وہ نوجوان جنہوں نے ایران کے لیے قربانیاں دی ان میں سے کچھ, تم لوگ اپنا خون بھی اسلام کے لیے دے رہے ہیں لیکن مرجعیت پہ حملہ کر کے جتنا فائدہ پہنچایا اس سے بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں. میں ان مراجع کرام کے ہاتھوں کو بوسہ دینا اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں. یہ وہ امام خمینی کہہ رہے ہیں کہ پوری مرجعیت ان کے آگے سجدہ کر رہی ہے, احترام جھکی. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کی قربانیوں کا واسطہ, اور ان کی سیرت پر چلنے والے تمام شہداء اسلام کا واسطہ، تمام دنیا کے صاحبان ایمان، خصوصاً پاکستان کے مظلوم صاحبان ایمان، دشمنان اہل بیت کے ہر شر اور ظلم سے محفوظ فرما، جو مومنین اور مومنات اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں، ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے رزق کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً شہداء انقلاب اسلامی ایران، اسلام کے حوالے سے دیگر تمام شہداء، پاکستان کے حالیہ واقعات کے شہداء، اور یہاں موجود مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جنہیں رزق کی کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما. خدا بندہ جو اولاد کے کسی مسئلے میں مبتلا ہے اس کو اولاد کی ساری خوشیاں نصیب فرما. ہمیں بھی اسلام اور دین کی خاطر ہر قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما. کم از کم کفرستان کے اس ماحول میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ان تمام مصائب و مظالم کے اختتام کے لیے، انقلاب ایران جس کا مقدمہ بنا ہے اس اصل انقلاب کے لیے، اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ، انقلاب اسلام کے دیگر تمام شہداء، پاکستان کے شہداء اور اس مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ قل ہو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.